الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تک مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 134 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بر محمد و آل محمد صلوات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے معذرت چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تک ہم نے پڑھا تھا. اس کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ اور شہر مکہ کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اس کا ذکر تھا آیت نمبر 126 میں. کیونکہ یہ اہمیت کیوں بیان کی جا رہی ہے کعبہ کی اور مکہ کی، اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اور حضرت اسماعیل کا. حضرت ابراہیم یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ محترم شخصیت تھے، چونکہ بیسیکلی تو بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو گویا یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قبلہ کی تبدیلی کی طرف مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری خرابیوں کی وجہ سے وہ جو نعمت تمہیں دی تھی انسانیت کی امامت گویا کہ تمہارے سپرد کی تھی، آل اسحاق میں رکھی تھی، آل یعقوب میں رکھی تھی، اب خدا اس کو تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے بعد سے آل اسماعیل میں یہ انسانیت کی جو لیڈرشپ ہے، جو امامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے. تو اب مرکز بیت المقدس، کیونکہ ان کا مرکز شمار کیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہری مرکز بھی شفٹ کر دیا، تبدیل کر دیا. تو یہ پس منظر ہے اس کا. آیت نمبر 126، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اسے، یعنی مکہ کو، امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما. اللہ نے فرمایا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مولت دوں گا. یعنی حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی وہ تو تھی ہی مومنوں کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو انکار کریں گے اللہ کے قانون کا ان کو بھی دوں گا. پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 127، اس آیت میں ذکر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا. بہت ساری روایات ہیں اس کے بارے میں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، بلکہ ہماری روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ پہلا گھر ہے. اور قرآن کی سورہ آل عمران میں چوتھے جز کے چوتھے سپارے کے شروع میں آیت ہے جو اس کی اور وضاحت کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدى للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جسے لوگوں کے لیے قرار دیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ کون سا ہے؟ للذی، وہ یقیناً وہ گھر ہے کہ جو ببکہ، عرب مکہ کے لیے، مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بے سے بھی کہتے ہیں، تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا یہاں پر، ببکہ مبارکاً، برکتوں والا. وہ گھر کہاں ہے؟ وہ گھر مکہ میں ہے. وہدى للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت. تو یہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو انسانوں کے لیے، تو ظاہر ہے یہ پھر تبھی سے ہے جب انسان دنیا میں آئے. تو ہماری جو روایات ہیں اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج تھا، بیت اللہ بھی تھا اور حج بھی تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا جب زمانہ آیا ہے تو اس زمانے میں مختلف قسم کی سیلابوں، موسمیاتی تبدیلیوں، ان کی وجہ سے یہ جگہ، یہ اپنے ظاہری نام و نشان بھی بیت اللہ کا مٹ چکا تھا وہاں سے. تو اللہ نے، کیونکہ آئندہ میں یہ سیٹ اپ جو انسانیت کی لیڈرشپ اور امامت کا ہے، وہ ادھر شفٹ کرنا تھا آل اسماعیل میں اور اس سرزمین پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے جو بیوی ہے حاجرہ اور جو نو مولود ہے اسماعیل، ان کو لے کر، حضرت ابراہیم کا وطن عراق میں تھا، وہاں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین آ گئے تھے، کنعان میں آ گئے تھے، اور کنعان سے اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو، حاجرہ اور اسماعیل کو، لے جا کر اس سرزمین پر جہاں پر آج مکہ آباد ہے، یہاں پہ جا کر جاؤ اور چھوڑ آؤ وہاں پر. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے بہت آزمایا، کئی باتوں سے آزمایا اور اس نے پوری کر دی. تو اب دیکھیں، بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، اور وہ اولاد بھی جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ کبھی کہا جا رہا ہے ذبح کر دو، کبھی سٹارٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم تنہا جا کے چھوڑ آؤ. اب وہ ایسی سرزمین جہاں پہ نہ کوئی کھیتی ہے، نہ پانی کا بندوبست ہے، وہاں جا کے چھوڑ آئے. اور پھر بہرحال وہ معجزہ رونما ہوا, حضرت حاجرہ نے جو پانی کے لیے کوشش کی بھاگی, اور اس کی یادگار حج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس سنت کو شامل کر دیا, سائی جسے ہم کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. اور بالآخر جب 7 دفعہ وہ یہ چکر لگا چکی تھی, بھاگ چکی تھی صفا اور مروہ کے درمیان, تو پھر واپس آئی تو دیکھا کہ اسی بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے جو رو رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ وہاں سے جاری کر دیا, کہ جو ہم سب کو معلوم ہے. تو جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سرزمین پر جو اللہ کا گھر ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور وہ حضرت ابراہیم کو نشان لگا کے دے رہے تھے کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے, یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے, یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے. ساری جو گویا کہ لائنز تھی وہ حضرت جبرائیل نے بتا دی, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں باپ بیٹوں نے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی, اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا, اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ یہ کام کر رہے تھے اور اس پتھر پر مثلاً وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ آج بھی محفوظ ہے. جس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, وہ آپ نے وہ پنجرہ دیکھا ہوگا سنہری رنگ کا کعبے کے ساتھ ہی, جس کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, تو وہ پتھر اس کے اندر محفوظ ہے, اور اس پر معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان بھی باقی ہیں. تو حضرت اسماعیل پتھر لا لا کے دیتے تھے اور حضرت ابراہیم ان کو کعبے کی دیواریں بنانے میں, پہلے بنیادیں اور پھر دیواریں بنانے میں استعمال کیا. تو وہ یاد کرایا جا رہا ہے, اور یہ بات یعنی مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, چونکہ کعبہ قبلہ تبدیل کرنا ہے آگے, تو پہلے اس جگہ کی امپورٹنس, کی کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جس طرف اب تمہیں رخ کروانا ہے. اور اسی طرح یہودی, ان کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ تمہارے جد ابراہیم نے تعمیر کیا ہو, چونکہ حضرت ابراہیم کی رسپیکٹ یہودی بھی بہت زیادہ کرتے تھے, مسیحی بھی بہت زیادہ کرتے تھے, اور قرآن نے ان سے کہا بھی ہوا سورہ آل عمران میں, یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے, مسیحی کہتے تھے حضرت ابراہیم مسیحی تھے. اللہ نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل, نہیں دونوں بعد میں نازل ہوئی ہیں. ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین, بلکہ وہ ہر باطل سے بیزار حق کی طرف متوجہ مسلم اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے والے تھے. وما کان من المشرکین, اور تم نے جو دین کے نام پر شرک چیزیں گھڑ لی ہیں اپنی مقدس ہستیوں کے نام پہ, کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے, کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے, یہ شرک ابراہیم نہیں کرتے تھے, تم نے اپنی چیزیں گھڑی ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو یہودی نام ہے اور جو نصرانی نصارہ نام ہے, یہ سب بعد کی پیداوار. اللہ کے ہاں ایک نام ہے اور وہ ہے مسلم, لہذا اللہ یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں, ولکن کان حنیفاً مسلماً, ابراہیم مسلم تھے, اور ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام. اور یہ اسلام کا لفظ بہت زبردست خوبصورت لفظ ہے, آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو میں مزید اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, کیونکہ ابھی ہمارے ذہنوں میں مسلم سے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا شناختی کارڈ کے دفتر والوں کے ریکارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے, تو اس مسلم میں اور قرآن مجید کے مسلم میں ہو سکتا ہے از زمین تا آسمان فرق ہو, ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے, لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تو یہ واقعہ دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 127, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو جب ابراہیم گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل, یہ دونوں باپ بیٹا, اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے. دعا کیا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا, یہ بہت اہم نقطہ کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کی گائیڈنس پہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ پھر بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے. یہ عاجزی اور یہ انکساری اللہ کے نیک بندوں کا خاصہ ہے. جب بھی میں کوئی آپ کوئی دین کا کام کریں، کچھ خرچ کریں، کچھ وقت دیں، کوئی بھی کام کریں، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کریں دین کے کام میں، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کوئی احسان کر دیا ہے، سمجھ لیں آپ کی خرابی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی فکر ٹھیک نہیں ہے. جب یہ دونوں باپ بیٹا گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لینا. یہ کیوں اللہ کے بندے ایسے کہتے ہیں؟ چونکہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی عیاں ہو جاتی ہے، اور جب خدا کی ذات کی طرف اپنی بصیرت سے نگاہ کرتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور پھر جب اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. لہذا کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو کریم ہے، تو قبول کر لے اس کو. اگر اس کام کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کام نہیں ہے. یہی اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، اور یہی اللہ کے نبیوں کے، انبیاء کے جو وارث تھے، وارث رسول اللہ تھے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی یہی شیوا ہے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کام کر کے کوئی دین پہ احسان کر دی. لہذا آپ کربلا میں کیا سنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے تھے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، یہ جو قربانی دی ہے جو بھی شہید ہوتا ہے، اے ہمارے رب یہ قربانی ہم سے قبول فرما لے. بچہ ذبح ہو رہا ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، بھتیجا شہید ہو رہا ہے، پامال ہو رہا ہے، کہہ رہے اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. بعض جو جاہل ممبر پہ چڑھ کے ڈائیلاگ بولتے ہیں، ہون تو راضی ہو گئے ہیں، یہ سٹوپڈ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ اور بندے کا آپس میں کلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے تربیت لے کر جو اپنے ڈائیلاگ بولتے ہیں اپنے گلی محلے میں، وہ امام سے منسوب کر دیتے ہیں، ہون خوش ہے تو، اب پنجابی فلم چلا رہے ہوتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے. تو یہ نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے سامنے اللہ کے اولیاء کا شیوا ہے. چونکہ ان کی معرفت اللہ کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی خدا کی عظمت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کاموں کو ہیچ سمجھتے ہیں، اور اسی کو بعض اوقات وہ اپنا گناہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، جس کام کی کوالٹی کی تیری ذات لائق تھی وہ ہم نہیں کر پائے. لہذا یہ ہم سے کوتاہی ہوگی، یہ ہم سے کمی ہوگی. اس مقام پر ان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے اپنی معرفت کے مطابق، نہ کہ اس سے مراد جو ہم جیسے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ مراد ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 128 دعا ہے، یعنی دعا کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہمیں، ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے. اب یہاں پہ لفظ مسلم کا معنی جاننا امپورٹنٹ ہے. معنی کیا اس سے؟ یہ نہیں کہ بندہ کہ مسلم، شکر ہے میں مسلمان، حضرت ابراہیم کی دعا مانگی تھی مجھے مسلم بنا دے، ہمیں بھی اللہ نے مسلم بنایا، یہ معنی ہی نہیں ہے اس کا. مسلم، اب ذرا توجہ کریں، مسلم، یہ جو مسلمین ہے، مسلمین میم پہ زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مسلمین، یہ جمع ہوتا ہے، عربی زبان میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ہوتا ہے نا واحد جمع سنگولر پلورل، ٹھیک ہے نا انگلش میں، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے درمیان میں ایک چیز اور چیز ہوتی ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو یہ دو ہے، مسلمین یعنی دو مسلم، مسلمین تین یا تین سے زیادہ مسلم جتنے بھی زیادہ ہو جائے، ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے. یہ لفظ مسلم مسلمین جس کو ہم نے اپنی زبانوں میں مسلمان کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں عربی کے جو اس کا جو روٹ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے سین لام اور میم، سلم. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، کہ اے ایمان والو سارے کے سارے سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم یعنی سلامتی، امن و امان، سیکیورٹی، خطرات سے دور. مسلم سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ایسا قانون ایکسیپٹ کر لے اللہ کے سامنے جھک کر، اللہ کے قانون کو قبول کر کے، توجہ فرمائیے، اللہ کے قانون کو قبول کر کے، اس کا اقرار کر کے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے، اس کی اطاعت کی حامی بھر کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس ذریعے سے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے امن میں آ جائے، سلامتی میں آ جائے. یہ اس کا اصل معنی ہے. اسی سے آپ جو قرآن میں لفظ دیکھتے ہیں اسلم جو آگے آئے گا، اسلم یعنی وہ سلامتی میں داخل ہو گیا، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. اسلام مسلم یعنی اللہ کے سامنے جو مکمل طور پر جھک گیا ہے، اور اس جھکنے کے نتیجے میں سیکیور ہو گیا، سیکیور ہو گیا، دنیا کے خطرات سے، دنیا کی مصیبتیں اس پر نہیں آئیں گی، آئیں گی اس پر، لیکن وہ جو الٹیمیٹ برا انجام ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے اس سے سیکیور ہو گیا. سمجھیں گے اس کو. اس اعتبار سے اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب اور جہنم اور آتش جہنم سے یہ سلامتی میں داخل ہو گیا. یہ اس کا اصل معنی ہے. اور پھر دوسروں کو بھی یہ اسی سلامتی کی دعوت دیتا ہے. بہت توجہ کیجیے، اپنے شعور اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو جان چکا ہے کہ اصل سیکیورٹی، اصل امن یہ ہے کہ انسان اپنی ابدی زندگی میں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو. جب یہ خود شعور اور بصیرت کے ساتھ اس کو صحیح سمجھ کے، اس راستے کو صحیح سمجھ کے ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اللہ اسے کہتا ہے اب دوسروں کو بھی دعوت دے اس سیکیورٹی میں آنے کی، اس سلامتی میں آنے کی، سب کو دعوت دے. کیونکہ یہ جو عارضی چیزوں میں اپنی سلامتی سمجھ رہے ہیں، یہ مکمل، یہ صحیح سلامتی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے. تو پھر وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. تو اس کی نظروں میں وہ لوگ کہ جو انسانوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، پلان کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں تاکہ انسان اللہ سے دور ہوں، اس کی نظروں میں انسانوں کی سیکیورٹی کے وہ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ مطلب پاکستان کی اسٹیٹ ہے، دیگر اسٹیٹس وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی عنصر، جو بھی تنظیم، جو بھی گروپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوگا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو ان کی نظروں میں اس سیکیورٹی کے تقاضے ہیں، جو بھی ان تقاضوں کے لیے تھریٹ ہوتی ہے چیز، اس تھریٹ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے ملک کے قانون کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، مسنگ پرسن کر دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا غلط کر رہے ہوتے ہیں، اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط بندے کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکیور کرنا ہے ملک، اپنی اسٹیٹ کو سیکیور رکھنا ہے، ہر وہ چیز کے جو تھریٹ ہے اس کے امن و امان کے لیے اس کو ہم گرفت میں لیں گے، اس کو ہم پکڑیں گے، اس کو ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس کو ہر ایک معاشرہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے، اس معاشرے کو کنٹرول کرنے والے اس کو ٹاپ اپنی پرائیورٹیز میں رکھتے ہیں. اور یہ جو بھی معاشرہ امن و امان والا ہو وہ ان کی ایک بڑی ڈسٹنکشن ہوتی ہے، ان کا بڑا امتیاز ہوتا ہے کہ یہاں پر امن و امان ہے. آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں مثلا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے اسے محفوظ رکھے، جب دھماکے ہوتے تھے یہ ہوتا، زیادہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو ہر کسی کی خواہش کیا تھی کہ یہ کیا جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کیوں نہیں کنٹرول ہوتا. مثال کے طور پر اسی دائرے کو، اسی جو دیکھنے کا چیزوں کو انداز ہے، اسی کو آپ دین کی نگاہ سے دیکھیے. دین کی نظروں میں دنیا اور آخرت یوں جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت آپ دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. وہ دنیا آپ کو سیکیور کرنی ہے یا سیکیور نہیں کرنی، جس کا اس پر ایمان ہے اس کے لیے بہت زیادہ ترجیح ہوگی اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ دائمی ہے. تو جو چند سالوں کی زندگی میں اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ دے رہا ہے وہ اس کو دشمن لگتا ہے، تو جو اس کی ابدی زندگی کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے وہ اس کو دشمن کیوں نہ لگے؟ اور اگر میں بطور انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہوں، دوسرے انسانوں کو کی بہتری چاہتا ہوں، تو میں اپنے نظریے کے مطابق تو وہی کروں گا، ان کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دین کہتا ہے. اسی لیے امر بالمعروف ہے، اسی لیے نہی عن المنکر ہے. دنیا کا ہر سکول آف تھاٹ اپنے نظریے کے مطابق اپنے ماننے والوں کو مثلا کہتا ہے کہ میں سیکیورٹی دیتا ہوں تمہیں. تو اسلام یعنی اپنے آپ کو سیکیور کرنا اللہ کے سامنے سرینڈر ہونے کے ذریعے سے، یہ سیکیورٹی ہے. جو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہے، چاہے اس نے نام مسلمان ہی رکھا ہو، لیبل لگایا ہو اوپر، یا باقی لیبلز جو اسلام کے ساتھ اور آگے شیعہ والے، بریلوی، دیوبندی، جو بھی لیبل لگایا ہوا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ایکچولی اندر سے بندہ جھکا ہے اللہ کو یا نہیں جھکا؟ اگر جھک گیا ہے اللہ کے عذاب سے سیکیور ہے، اگر نہیں جھکا سیکیور نہیں ہے، چاہے نام اپنا کچھ بھی رکھ لے. تو یہ دعا مانگ رہے یہ دونوں باپ بیٹا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے مسلم قرار دے، یعنی ہم تیرے سامنے تسلیم چکے ہوں. تسلیم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم کرنا، یعنی یہ سر کو یہ جھکانا، جو اس کی علامت ہے کہ میں سرینڈرڈ ہوں، میں جھک گیا ہوں، میں نے ہتھیار پھینک دیے، میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے فوج ہتھیار پھینک دیتی، جب ہتھیار پھینک دیتی اس کا مطلب ہے اگلوں کے حکم پہ چلے گی، ہم کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے، اب ہم نہیں لڑ رہی، ہم نے ہتھیار پھینک دیا. یہ معنی اس اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکیور کر لینا، یہ ہے اسلام، یہ سلامتی کا معنی. اور پھر سب کو اس سیکیورٹی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، البتہ دھوس سے نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی پہ ٹھوسنا نہیں ہے، ان کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ ہے، یہ پوری پکچر ہے، آپ کی مرضی اسے قبول کرو، آپ کی مرضی اسے قبول نہ کرو. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو. اب یہ دیکھیں، یہاں پر یہ بلاغ القرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کے مفہوم کے مطابق، لفظ کے یہ ترجمہ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے، بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور صحیح کیا ہے، ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. یہ مانگ رہے ہیں، مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے. لہذا اس معنی کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کس کو مسلم کہلانے کا حق ہے حقیقت میں، اور اس کی ذات اقدس کے ریکارڈ میں کون مسلم لکھا جائے گا. پیدائش کی وجہ سے نہیں، اس کے ریکارڈ میں وہ مسلم لکھا جائے گا جو اندر سے اسے جھکا ہوا. پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے بھی، ذریت یعنی ہماری نسل، ہماری ذریت میں سے امتن مسلمتن لک، ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، یعنی ہم دونوں کو بھی مسلم بنا دے، مطیع اور فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ. اب آپ سمجھیں کہ امت مسلمہ کا مطلب کیا ہے. یہ امت مسلمہ کا لفظ اس آیت سے نکلا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے امتن مسلمتن لک. لک یعنی تیرے لیے، تیرے سامنے جو تسلیم ہو، ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا. ویسے ارینا کا معنی ہوتا ہے دکھا، ٹھیک ہے، یعنی ہم سیکھ لیں. اور روایات میں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل سٹیپ بائی سٹیپ حج کے جتنے مناسک تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھاتے تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے سکھائے تھے ان کو. وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا دے یا ہمیں سکھا دے مناسک کرنا. مناسک، ٹھیک ہے، نسک کہتے ہیں اصل میں کسی بھی قربانی کو، قربانی کرنے کو، اس کی جمع مناسک ہے. اور پھر یہ لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حج کے مناسک میں سے ایک قربانی کرنا بھی ہے، لیکن بالعموم عبادات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اب یہ لفظ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ مناسک کے حج کے لیے استعمال ہوتا ہے. حج کی جو عبادات ہیں، حج کے جو مختلف مثلا احرام باندھنا اور میقات پہ جانا اور تلبیہ کہنا اور اس کے بعد طواف کرنا، آ کر کعبے میں نماز طواف سعی کرنا، یہ سارے، اس مثلا عرفات میں جانا، اس کے بعد مزدلفہ میں آنا، پھر منا میں رہنا، اعمال مکہ انجام دینا، یہ سارے کے سارے مناسک کے حج کہلاتے ہیں. تو اس میں یہ لفظ استعمال ہو گیا. اوور آل قربانیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عبادات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہمیں ہماری عبادات سکھا دے، انہوں نے ترجمہ کیا اور ہمیں ہماری عبادات کی حقیقت سے آگاہ فرما. یہ کیوں ترجمہ کیا ہے؟ ارینا کی وجہ سے، ہمیں دکھا دے. ایک بندہ ہے وہ عبادتیں کرتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ ورزش کرتا رہتا ہے، اسے معرفت ہی نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ عبادت حقیقی عبادت نہیں ہوتی. ارینا، ہمیں دکھا دے کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما. یہ اللہ کے نبی بھی بالآخر توبہ کی تکرار کرتے رہتے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے. یہ جب رحیم آتا ہے نا، یہ بڑا ایک باریک اشارہ ہوتا ہے، بڑا زبردست، بڑا ایکیوریٹ اشارہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیت اینڈ کرنی تھی رحیم لگا دیا ساتھ، نا. رحیم اشارہ کرتا ہے خاص رحمت کی طرف. تواب ہے لیکن سب کے لیے نہیں، جو لوٹے ان کے لیے تواب ہے. یہ تواب ہونا اس کا خصوصی رحمت ہے. یہ کس کو ملتی ہے؟ جو لوٹے اللہ کی طرف، اللہ اس کو دیتا ہے، جو لوٹتا نہیں اس کو نہیں دیتا خدا. تواب ہے لیکن رحیم والی رحمت کے ساتھ، خصوصی رحمت کے ساتھ، جو اس کی طرف واپس آتے ہیں. آپ آیات قرآن میں جہاں بھی اینڈ پہ رحیم آتا ہے، آپ اگر غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جو آیت میں بات کی گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو یہ کرے گا اس پر یہ رحمت نازل ہوگی. غفور، انہو ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے لیکن رحیم ہے. یہ مغفرت عام رحمت نہیں ہے، یہ مغفرت خاص رحمت ہے جو اس کی قابلیت پیدا کرے گا، جو اس کی طرف مائل ہوگا اس کو ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ربنا، آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، وابعث، ان مبعوث فرما، بعثت، نبی کے آنے کو، نبی کے معاشرے کے اندر اصلاح کی تحریک کے آغاز کو، اس اٹھان کو، اس مردہ معاشرے کی، اللہ کی نگاہوں میں مردہ معاشرے کی، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کی دوبارہ جو نشأت ثانیہ ہے، نئی زندگی ہے، اٹھان ہے، اس کے لیے نبی کو جو بھیجا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں بعثت کہتے ہیں. بعثت کا معنی ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا, دوبارہ اٹھان لینا. لہذا قیامت کے دن, قیامت کو یوم البعث کہا گیا, یوم البعث اٹھنے کا دن, یعنی جو مر کے ختم ہو چکے ہوں گے دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. ربنا وابعث, اور اے ہمارے رب مبعوث فرما, فیہم ان میں, یعنی جب جس اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس ہماری ذریت میں مبعوث فرما رسولا منہم, ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو, اسی قوم کا فرد ہو. رسولا منہم, انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو کیا کرتا ہو, یہ الفاظ کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہ بات قرآن میں کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوئی ہے, نبی کا کام کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, یتلو علیہم آیاتک, ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے ہو, ان میں مبعوث فرما, ان میں بھیج, جو کیا کرتا ہو, جو تیری آیات انہیں سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پہلے سنائے, جو سننا چاہ رہے ہیں جو نہیں سننا چاہ رہے ہیں سب کو سنائے, اعلان کر دے, اور پھر جو کہیں کہ ہم نے داخلہ لینا ہے اسکول میں, پھر ان کو باقاعدہ تعلیم دے. ٹھیک ہے نا, جو آ جائیں, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی. حکمت کو ہم سادہ لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں دانائی. دانائی کیا ہوتی ہے؟ دانائی ہوتی کہ انسان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو, نتیجے پہ نگاہ رکھے. جتنی بھی خواہش سر اٹھا رہی ہے کسی کام کے لیے, بہت کوئی چیز کھینچ رہی ہے, انجام بھی سوچے کہ اس چیز کے لیے, اس کے حاصل کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں برے میرے لیے. آخرت کو چھوڑ دیں, دین کو چھوڑ دیں, دنیا کے سمجھدار لوگ بھی بعض چیزیں جو انہیں بہت پسند ہوتی ہیں ان کو سیکریفائز کر لیتے ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کام اگر آج میں کروں گا تو میں بڑی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر میں راتوں کو محنت نہیں کروں گا, اگر میں سیر سپاٹے میں اپنا ٹائم ضائع کرتا رہوں گا, تو میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ اس جگہ کی جو تقاضا ہے کہ اتنی محنت کی جائے وہ میں نہیں کروں گا. ان چیزوں میں پڑھ کر وہ سیکریفائز کرتا ہے اپنی خواہش کو, اسے کہتے ہیں دانائی. تو اللہ کا رسول انہیں حکمت سکھاتا ہے, دانا بناتا ہے, سمجھدار بناتا ہے, دور اندیش بناتا ہے, آگے تک دیکھنے والی بصیرت ان کے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ یہ صحیح فیصلے کریں, اپنے جذبات اور خواہشات کے زد میں آ کر فیصلے نہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کا ترجمہ دیکھیں جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے, اور انہیں پاک کرے. لیکن تزکیہ کا لفظ نکلا ہے زکا سے, زے ذال نہیں, زے رے کے بعد جو آتی ہے, زے کاف اور واو, اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا. جیسے فصل بڑھتی ہے نا, جب آپ فصل بو دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے پودے زمین سے نکلتے ہیں, پھر وہ ایک پودے کے کئی پودے بن جاتے ہیں. جنہوں نے مثلا اس کا تجربہ ہے کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جی بوٹا مار گئی. بوٹا مار گئی یعنی بہت سارے پودے ایک ہی دانے کے اندر سے نکل آئے, تو اور پھر وہ گروتھ کرتے ہیں. اس اصل میں گروتھ کو کہتے ہیں, یہ زکا کا لفظ جز ہوتا ہے. اور گروتھ کروانا یعنی وہ ایسا ماحول پرووائڈ کرنا کہ جس سے فصل, مثلا پانی چاہیے تو پانی دیا جائے, آج کل کے زمانے میں کھاد دیتے ہیں, کھاد دی جائے, ٹھیک ہے, تو تاکہ بہترین پھل لیا جا سکے, بہترین فصل لی جا سکے. تو ایک تو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ دی جائیں, توجہ کیجئے, اور دوسرا ایک اور کام, جتنی چیزیں اس فصل کی اچھی گروتھ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کو اس فصل سے دور کیا جائے. اچھی طرح توجہ سے سمجھیے گا, یہ دو کام کیے جائیں تو فصل پوری طرح ہوگی. آپ پانی دے رہے ہیں, کھاد دے رہے ہیں, لیکن فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں اس کو خراب کر دیں گی, کیڑے مکوڑوں نے حملہ کر دیا خراب کر دیں گے, اور کوئی مسئلہ ہو گیا اس طرح کا وہ خراب ہو جائے گا. تو کسان کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے کیڑے مکوڑے آ گئے اس میں اسپرے کر رہا ہوتا ہے, دیکھتا ہے جڑی بوٹیاں آ گئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہر وہ چیز کے جو اس فصل کی فل گروتھ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اسے دور رکھے. تو جو چیزیں چاہیے گروتھ کے لیے وہ دینا, اور جو گروتھ میں رکاوٹ ہے ان کو دور کرنا, اسے کہتے ہیں تزکیہ. ٹھیک ہے, بس اللہ کا نبی کیا کرتا ہے, انسانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں گروتھ کرنی ہے, تمہیں اوپر جانا ہے, تمہیں ترقی کرنی ہے, ارتقا کرنا ہے, کمال کی طرف جانا ہے, تمہیں اللہ کی ذات کے جو کمال مطلق ہے تمہیں اس کا قرب حاصل کرنا ہے. تو جو چیزیں اس میں رکاوٹ ہیں وہ نکالو اندر سے اپنے, اور ان کا نام ہے گناہ, جن چیزوں کو دین گناہ کہتا ہے. یہ تمام چیزیں, یہ جڑی بوٹیاں ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ تمہاری اس اندر کی جو پاکیزگی کی فصل ہے تمہارا, جس کو فل ارتقا کرنا چاہیے, یہ اس ارتقا کو, اس ترقی کو, اس گروتھ کو روک دیں گے. لہذا ان کو اپنے اندر سے نکالو, ان کو اپنے اندر سے دور کرو. اور دوسری, کیسے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے, وہ اللہ کا نبی ان کو پانی لگاتا ہے مثلا, مثال کے طور پہ کھاد دیتا ہے. کیا مطلب, ان کو وہ راستے بتاتا ہے, وہ کام بتاتا ہے, وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جن کو انجام دے کر وہ اپنے کمال تک انسان پہنچ سکتے ہیں. بس ان کو جو چاہیے وہ پرووائڈ کرنا, اور جو ان کے اندر چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنے گی اس گروتھ میں, ان کو نبی کہتا ہے کہ چھوڑ دو. اس لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں پاک کرتا ہے اس کا. بس یہ تزکیہ کا مکمل معنی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں دو یا تین روایات اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں یہاں پہ میں نوٹ کر کے لایا. جب میں اس کے لیے پڑھ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں آئی, تو پھر میں نے نوٹ کر لی. یہ میں آپ کو روایات سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ کوئی اگر گناہ کی عادت ہے وہ نہ بھی چھوڑے تو اتنے یہ اتنے ثواب میں تو جو میں کہا کرتا ہوں, میں اتنی میں زیارتیں کرتا ہوں, میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے ہیں, میں یتیموں کو پال رہا ہوں, میں گناہ نہ بھی چھوڑوں تو یہ بیلنس ہو جائے گا. اتنے ڈھیر نیک کام ہے تو ایک دو بیچ میں خرابیاں بھی ہیں تو کیا ہے, مطلب شراب کبھی کبھی پی لیتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی خدا نہ خاص طور کر کے رشوت کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں بیلنس پالیسی سے. اس نظریے کو, یہ جو لفظ تزکیہ ہے نا, یہ اس کو ڈس آن کرتا ہے, کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. نبی کیا کرتا ہے, یزکیہم. نبی کہتا ہے کہ تمہیں جو چیز چاہیے تمہاری پاکیزگی کی فصل کو, تمہارے اندر ان صفات کو, اچھی صفات کو گروتھ کرنے کے لیے, وہ یہ راستے ہیں. اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں, جو اس فصل کو تباہ کر سکتی ہیں چیزیں, ان کو دور کرو اپنے سے. اب یہ قرآن کی آیات ہیں. اب آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے, یہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں فرامین عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ سنیں, اللہ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انالائز کرنا سیکھے چیزوں کو. ورنہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا, آپ معراج پہ علی کو, مولا علی کو اندر بٹھا دیں گے, رسول کو باہر بٹھا دیں گے اللہ سے دور کر کے, اتنی بھی سینس نہیں ہوگی قوم میں کہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ رسول کی توہین ہو رہی ہے یا مولا علی کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل سٹوپڈ بن جائیں گے دین کے معاملے میں, سمجھیں گے ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے, ہم بڑی مجلس سن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ کریں, انالائز کریں کہ دیکھ جو بات کہہ رہا ہے قرآن اور جو بات کہہ رہے ہیں اہل بیت, اب آپ نے سن دونوں کے دیکھا ایک ہی بات ہے. اب آپ تیسری بات کوئی اہل بیت کے نام پہ سنتے ہیں جس کا رخ ہی کسی اور طرف ہے, کم از کم آپ اتنا ہونا چاہیے کہ رک کے سوچو تو یار یہ اہل بیت کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی اس کو الٹ بات, یہ کیسی بات ہے. تو وہ جو الٹ بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. اب آپ توجہ فرمائیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری محافل, دینی محافل کا ماحول بنا ہوا ہے, ہلڑ بازی کا, ہا ہو اور جی واہ واہ ہو رہی ہے, وہ ماحول انہیں قبول ہی نہیں کرتا. اس ماحول میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس پہ غور کیجیے, توجہ فرمائیں. اصول کافی, کتاب الایمان والکفر, باب الطاعت والتقوی. غور سے سنتے, جب میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. یہ پہلی روایت, عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ریپیٹڈلی تکرار کیا کرتے تھے اس بات کی. کیا کہتے تھے؟ لا یقل عمل مع تقوی, تقوی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ قلیل نہیں ہوتا, چاہے تم کو تھوڑا سمجھ رہے ہو وہ تھوڑا نہیں ہوتا. پھر اس کی دلیل دی, وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلْ, وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, وہ پھر قلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری روایت, یہ باب طاعت و تقوی کی حدیث نمبر 5 تھی, 5 نمبر 5. اگلی حدیث ہے جو غور سے سنیے گا, حدیث نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے. عن مفضل ابن عمر, مفضل ابن عمر ایک مشہور شخصیت ہے, قال كنت عند ابي عبد الله علیہ السلام, میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا, فذکرنا الاعمال, تو ہم نے اعمال کا ذکر کیا, نیک اعمال, کون کتنا نیک ہے, کتنا نیک عمل کرتا ہے. فقلت انا ما اضعف عملی, تو میں نے کہا کہ میرا عمل کتنا ضعیف ہے. میرا عمل مطلب میں تو, یہ میں نے جملہ بولا, میرا عمل کتنا ضعیف ہے. فقال ما, امام نے فرمایا رک, چپ کر, یہ بات نہ کہہ, استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کر, یہ جو تو نے بات کی. ثم قال لی, پھر امام نے مجھ سے فرمایا, اب سنیں, ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی, کہ بے شک تقوی کے ساتھ انجام دیے جانے والا قلیل عمل بہتر ہے بغیر تقوی انجام دیے جانے والے کثیر عمل سے. مطلب کیا ہے؟ حلال, مثلا حلال سے کمایا ہوا 1 روپیہ دینا افضل ہے حرام سے کمایا ہوا 1 کروڑ دینے سے, چونکہ وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ قرآنی بات ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. حرام خور متقی, اس نے کمایا ہی نہیں تقوی سے, تو لگا کیسے سکتا ہے؟ توجہ کرے. قلت کیف یکون کثیر بلا تقوی, تو یہ مفضل ابن عمر کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ کثیر نیک عمل بغیر تقوی کے یہ کیسے ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں, کثیر نیک عمل بغیر تقوی سے. اب آپ خود سوچیں کہ جو ماحول بنا ہوا آج کل تقریروں کا, یہ باتیں ہو سکتی ہیں وہاں پر؟ مجمع کہے گا مولوی نو کی ہو گیا, لینو لے گیا. لینو خود اترے ہوئے ہیں کہ لینو لے گیا. یہ میں نے پوچھا کہ کیسے نیک عمل کثیر ہوتا ہے بغیر تقوی کے؟ قال نعم, امام نے فرمایا ہوتا ہے. اب ذرا یہ ذہن نشین فرما لیں, امام نے فرمایا مثل الرجل, اس شخص کی مثال تمہیں دیتا ہوں, اس شخص کی طرح کہ جو یطعم طعامہ, کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو, مطلب غریبوں کو, دسترخوان اس کا چلتا ہے. وَيَرْفُقُ جِيرَانَهُ, اس کے ہمسایوں پر وہ بہت اچھا ہے, بہت رفیق ہے ہمسایوں کا, بڑا ان کا خیال رکھتا ہے. وَيُوَتِّئُ رَحْلَهُ, اور لوگ اس کے پاس بہت آتے جاتے ہیں اپنے مسائل حل کروانے کے لیے, لوگوں کے کام کرتا ہے, مسائل حل کرتا ہے. اب یہ بڑی بڑی نیکی ہیں, کھانے کھلانا, ہمسایوں کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے, اور ایسی شخصیت کا جس کے پاس لوگ آ رہے ہوں کہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں, اور وہی لوگ آتے, انہی کے پاس لوگ آتے ہیں نا جہاں مسئلے حل ہوتے ہو, ورنہ اگر دکان ہی بند ہو تو کس نے آنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو لوگ اس کے پاس بہت آتے جاتے ہیں, یہ شخص ہے کثیر عمل. یہ مثال دی کس کی؟ کثیر عمل کی. یہ سارے نیک عمل ہیں, کثیر عمل. لیکن فرمایا کہ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِيهِ, لیکن ہے کیسا کہ جب کوئی حرام کا دروازہ اس کے سامنے کھلتا ہے گھس جاتا ہے اس میں. کثیر عمل بلا تقوی, تقوی نہیں ہے اس میں. یہ امام فرما رہے, فہذا العمل بلا تقوی, یہ عمل, یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے عمل ہی کیا تقوی کے بغیر. یہ امام اس سے اگلے سٹیپ پہ کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ ایک عمل ٹھیک ہے, دوسرا گندا بھی ساتھ ہی ہے, وہ بھی کر لیتا ہے, جب وہ دروازہ کھولے وہ بھی نہیں چھوڑتا. فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى, یہ ہے عمل بلا تقوی. وَيَكُونُ الْآخَرُ, اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے, لَيْسَ عِنْدَهُ, اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, اس کو پیسے نہیں کھلائے, وہ ہمسایوں کو کچھ گفٹ شفٹ دیتا رہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی اتنی حیثیت نہیں، لوگ اپنے مسئلے حل کرانے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے اس کے پاس. فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، لیکن جب اس کے سامنے حرام کا دروازہ کھلتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا، یہ بہتر اس. یہ ہے اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں. یہ ہے قرآن کا نظریہ اور یہی اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں، فلم ہے باقی، کہ ہر ایک کو ایسے ہی جنت میں گھسا رہے ہیں، بے ایمان کو بھی اور سب کو. سنیں، اس کے باب ہے باب اجتناب المحارم، یہ بھی کتاب الایمان والکفر اصول کافی کے اندر ہے. باب اجتناب المحارم، اس کی حدیث نمبر 5 ہے. عن سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد کہتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن قول اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورة الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے، کہ ہم قیامت کے دن ان کے جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں اس کی طرف ہم توجہ کریں گے اور ہم اسے خس و خاشاک بنا کے اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کے اعمال کو، نیک اعمال اڑ جائیں گے، راک بن جائیں گے، کچھ ان کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا. کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ یہ کون سے عمل ہے جو خس و خاشاک بن جائیں گے قیامت کے دن. اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو. قال اما، امام نے فرمایا، اما یہ جیسے اللہ ہوتا ہے ویسے اما ہوتا ہے، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، خطرے کی گھنٹی ہے. واللہ، اللہ کی قسم، ان کانت اعمالہم اشد بیاضا من القباتی، اگرچہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اگرچہ ان کے نیک اعمال قباتی سے زیادہ سفید ہو. قباتی ایک بہت ہی زبردست ہائی کوالٹی کا کپڑا تھا، جس کا سفید رنگ ضرب المثل تھا، جیسے کہتے ہیں نا مٹھاس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس طرح اگر کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی تھی کوالٹی کی تو کہتے تھے قباتی سے زیادہ سفید ہے یہ، اس سے زیادہ ہائی کوالٹی ہے. امام کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اگرچہ ان لوگوں کے اعمال قباتی سے زیادہ سفید ہوں، ولیکن، لیکن پرابلم کیا تھا ان کے ساتھ، کانو اذا عرض لہم الحرام لم یدعوہ، جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام پیش ہوتا تھا نہیں چھوڑتے تھے. ادھر جو نیک اعمال تھے وہ اشد بیاضم من القباتی تھے، اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کے ان کے اعمال تھے، اتنے نیک تھے، لیکن یہ حرام نہیں چھوڑتے تھے. یہ ہے معنی تزکیے کا، گناہوں کو ہٹانا دور اور اپنے اندر اچھی صفات کو رشد اور پرورش دینا، یہ دین کی بنیاد ہے. ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے قرآن کا، ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کہ جو ڈھونڈے. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، توجہ کریں، آخری حدیث ہے یہ اس کے لیے. یہ راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، اب یہ ذرا سن لیں، یہ ہمارے لیے خاص ڈوز ہے امام کی طرف سے، ان قوما من موالی کا، آپ کے موالیوں میں سے ایک گروپ ہے، موالی سمجھے نا، موالی مشہور ہے ہمارے اندر، موالی یعنی جو ولایت کا دم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے موالی میں سے ایک قوم، یلمون بالمعاصی، گناہ کرتے رہتے ہیں نہیں چھوڑتے، ویقولون نرجو، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے ہماری بخشش ہو جائے گی. آج کیا لفظ ہے اس کا، کوئی کیوں کر رہے ہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تمہاری طرح سخت نہیں اللہ، گناہ نہیں چھوڑنا. امام سے پوچھا کہ آپ کے موالیوں کی ایک قوم ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے بھی یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نرجو، نرجو رجا سے، رجا یعنی امید، ہمیں امید ہے. امام کا جواب سنیں، سٹارٹ کہاں سے کریں، فقال، امام نے جواب میں فرمایا، پہلی بات تو یہ کی، ٹھیک ہے، ایک ڈوز ویکسین کی، پھر دوسری، پھر تیسری، ساری لگا دی تاکہ کوئی تسلی ہو جائے. پہلا نمبر پہ کیا فرمایا، فقال کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں یہ، امام بتائیں گے نا کون موالی ہے تو کون موالی نہیں ہے. یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں ہمیں اچھی امید ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسٹیج پہ چڑھ کے کہتا ہے اتنے بڑے مجمع کے سامنے, اور جب پاکاں نو مان کے بھی اساں عمل کرنے نے تو پھر منن دا فائدہ کی. اس طرح کے ڈرامے باز دین بتا رہے ہیں لوگوں کو. امام کہہ رہے ہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے, کذبو جھوٹ بولتے ہیں, لیسو لنا بموالین, یہ ہماری ولایت والے نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. اپنے لفظوں میں کہوں تو ڈرامے بازی کی ہوئی انہوں نے, ڈرامہ بنایا ہوا, جھوٹے ہیں یہ. لیسو لنا بموالین, یہ ہمارے موالی نہیں ہے. تو کون ہے یہ؟ ذہن میں سوال ہے. امام نے فرمایا اولئک قوم ترجحت بہم الامانی, یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی آرزوؤں نے ڈی ٹریک کر دیا ہے, راستے سے بھٹکا دیا. ان کو پیارے لگتے تھے, گناہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, انہوں نے ہمارا نام لے کے کام مثلا جاری رکھا. اولئک قوم ترجحت, ترجیح سمجھتے ہیں, ترجیح یعنی ایک طرف مائل ہو جانا, ایک چیز کو زیادہ وزن دے دینا. ترجحت بہم الامانی, امانی کہتے ہیں من گھڑت آرزوؤں کو, ان کی آرزوؤں نے انہیں مائل کر دیا, یعنی حق کا راستہ جو تھا اسے چھوڑنے پہ مائل کر دیا ہے. پھر امام نے دلیل دی کہ یہ جو کہتے ہیں نا, کیا کہا تھا اس نے, جب کہو کیوں گناہ کرتے ہو, کہتے ہیں نرجو ہمیں امید ہے. وہ ایک مجھے اب شعر تو یاد نہیں, اس کا مطلب آپ کو بتا دوں, شاید پہلے بتایا ہو, ٹھیک ہے. کہتا ہے, شعر سنا رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے, کہتا ہے تو جو گناہ نہیں کرتا تجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے. آپ دیکھیں ابلیس کا چیلا کیسے مطلب خراب کر رہا ہے آ کے, تجھے اللہ کی رحمت پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے اللہ کی رحمت کی وسعت پر اتنا اعتماد ہے, اس اعتماد کی وجہ سے میں گناہ کرتا ہوں, مجھے چھوڑے گا. اس کو دیکھا ذرا. والشعراء یتبعہم الغاوون, قرآن کہتا ہے شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر وادی میں یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. ان کو چار ٹکے دے دو آپ کو یہ حاتم طائی بنا دیں گے سخاوت کا, جس دن نہ دو آپ کو یہودی مکھی چوس بنا دیں گے, ایسے کر دیں گے, وہ غزل چینج کر دیں گے, نظم کا عنوان اسی بندے کو پھڑکا دیں گے. لہذا بعض اوقات آئمہ اہل بیت ان شاعروں کے شر سے بچنے کے لیے پیسے دیتے تاکہ اپنے منہ بند رکھیے, لغویات نہ بولتے رہے آئمہ کے بارے میں, کیونکہ ان کا دین مان نہیں ہوتا, جو دے دے پیسے لگ جاتے پیچھے کرنا شروع جاتے. اور اسی طرح کے بعض لوگ ہمارے بھولے بھالے مومن جو ہوتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہندو نے اتنی زبردست نظم آ کے پڑھی ہے مولا علی کے بارے میں, ان کو نہیں سمجھ آتی, دوسروں کو ہندوؤں کو سمجھ آ گئی. اس ہندو کو سمجھ آئی تو وہ مولا علی والے دین پہ کیوں نہیں آتا؟ اس سے یہ تو پوچھو, ڈرامے باز سے یہ پوچھو, بھائی تو آیا واہ واہ کرانے کے لیے, چار پیسے بھی تجھے بعد میں چیک پہ لکھ کے دے دیں گے, اگر اس کو دین سمجھ آئیے مولا علی کی تو پھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے, پھر ادھر آ, مولا کا دین مان. امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہندو, ہماری عقلیں جو ہے نا, وہ کوئی کہہ رہا تھا اور صحیح کہہ رہا تھا کہ اگر آج شمر آ جائے نا اور وہ اسٹیج پہ چڑھ کے قصیدہ پڑھ دے, اس کو بھی چھوڑ دیں گے, واہ واہ کرنا شروع جائیں گے, بھول جائیں گے کہ مثلا یہ کام اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ ہو اتنی پیاری فارورڈ کر رہے ہیں, ہندو نے اتنی پیاری, ہندوؤں نے سمجھ آ گئی تو انہوں نے نہیں سمجھ آ رہی. ایک اور کسی نے کہا کہ جناب یہاں پر جو وہ الٹا سیدھا محلہ ہوتا تھا وہاں پہ جناب یہ لوگ رہتے ہیں, تو وہ کیا کہتا ہے, بجائے یہ کہ کہے کہ غلط لوگ ہیں, انہوں نے اگر کہا ہوا کہ ہمارا یہ والا مذہب ہے تو اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کام ایسا گندا کرتے ہیں, جو جسم فروشی کرتے ہیں اور وہ ناچ گانے کرتے ہیں, الٹا کیا کہہ رہا ہے, وہ کنجروں نو سمجھ آ گئی تو انہوں نے نہیں آئی, اندازہ لگا کنجروں نو سمجھ آ گئی تو انہوں نے کوئی نہیں ہے. وہ تمہاری عقل پہ پپتالے پڑ گئے, مکتب کو بدنام کرتے ہو, ایک گندے قسم کے بندے کو تم کہہ رہے ہو ہاں ٹھیک ہے, یہ جن کے کام ہی مثلا جن کو رجس کہا گیا, نجاست کہا گیا, صریح دین اسلام کی حدود کو کراس کرنا ہے, وہ کہہ رہے کنجروں نو سمجھ آ گئی, انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آئی. اسے کہتے ہیں انسان عقل کا اندھا ہو جائے. فرمایا امام نے من رجا شیئن, جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے, عامل اللہ, اس کے لیے کام کرتا ہے. اب میں مثال دیتا رہتا ہوں, جس کو امید ہو کہ میں نے اس امتحان میں مثلا ٹاپ کرنا ہے سب سے, وہ کیا کرے گا, گھر بیٹھے گا, گھومے پھرے گا, سیر سپاٹے کرے گا, یا پڑھے گا, دوسروں سے زیادہ محنت کرے گا. امید عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. امام یہ فرما رہے ہیں, کامن سینس کی بات ہے. فرمایا من رجا شیئن عمل لہ, جسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کے لیے عمل کرتا ہے. ومن خاف من شیئن ہرب من, اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ جہنم سے ڈرتے کہاں, یہ تو گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں, کام سارے وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے رحمت کی امید ہے. تو یہ چند روایات تھی کہ جو میں اس تزکیے کے ذیل میں نوٹ کر کے لایا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 129 چل رہی تھی, اے ہمارے رب ان میں سے, یعنی ہماری اس ذریت میں سے جو امت مسلمہ تو نے پیدا کرنی ہے, ہماری ذریت میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, میں نے تزکیہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ, بے شک تو, انت تو العزیز, بڑا غالب آنے والا. یہ غالب آنے کا مطلب تو کر سکتا ہے سب کچھ, تو ہماری دعا قبول کر, تو عزیز ہے, تیرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا کہ تجھے تو کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی آ کے آگے کھڑا ہو جائے تجھے روک دے. تو عزیز ہے, عزیز الحکیم. اور عام طور پہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پھر کبھی کبھی الٹے سیدھے کام بھی کر دیتے ہیں, لیکن تیرا کوئی کام حکمت سے خالی, تعریفیں ہی تعریفیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یعنی تو ایسا نہیں ہے کہ تیرا اقتدار, تیری طاقت تجھے ظلم کروا دے اور تجھے مثلا نعوذ باللہ کوئی ایسے کام کروا دے جو حکمت سے خالی ہو. تیرے سب کام حکمت اور دانائی سے, حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں. آیت نمبر 130, ایک گھنٹہ مجھے اس لیکچر کو شروع کیے ہو چکے ہیں, ہم یہیں پہ روکتے ہیں. آیت نمبر 129 تک گویا ہم نے پڑھ لیا, اور آیت نمبر 130